سنیچر 25 جولائی کے سربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ پاکستان کے ضلع چترال میں ناگہانی سیلابی ریلے نے تباہی مچا دی، متعدد ہلاک، لاکھوں متاثر۔
ارکاری اور کریم آباد یونین کونسل میں آج تک نہ کوئی ہیلی گیا ہے اور بیمار ہوتے ہیں، دوائی تو کم از کم وہاں پہنچنی چاہیے، ابھی کوئی خوراک نہیں جا رہی، پول ساری تباہ ہے، روڈ ساری بند ہے۔
تفصیل خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، معصومہ ملک سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے شمالی علاقے چترال میں بارشوں سے گزشتہ شب ایک بار پھر سیلاب آیا اور ایک بار پھر تباہی ہوئی۔ اطلاعات ہیں کہ کم از کم 20 افراد سیلابی ریلوں میں بہہ گئے ہیں، جن میں سے اب تک 15 کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ ہمارے ساتھی عزیز اللہ خان چترال ہی میں موجود ہیں۔
میں اس وقت یہاں مرکزی چترال میں ہوں اور مرکزی چترال کا رابطہ اپر چترال سے مکمل طور پر منقطع ہے، اور کل شام کے وقت جو سیلاب کے لیے سائرن بجائے گئے تھے کیونکہ خطرہ ہے اور بارش بھی شروع ہو گئی تھی، تو اس وقت لوگوں میں ایک خوف پایا جاتا تھا۔ ہم نے خود بھی وہاں پر ایک مکان سے باہر نکل کر جان بچائی۔ جو مورکو میں سیلاب کل رات کو پہنچا ہے، یہ پہاڑوں سے پانی آیا ہے اور پانی اور پتھر ملتے ہوئے آئے ہیں، جس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ 60 سے 70 مکان مکمل تباہ ہو چکی ہیں۔
پاکستان کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے کہا ہے کہ اقتصادی راہداری کے خلاف وہ اپنے مخالفین کے عزائم سے مکمل آگاہ ہیں۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف نے آج صوبہ بلوچستان کے ضلع پنجگور کا دورہ کیا اور ان زیر تعمیر شاہراہوں کا معائنہ کیا جو اقتصادی راہداری کے منصوبے کا حصہ ہیں۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ یہ شاہراہیں عسکری تعمیراتی ادارہ ایف ڈبلیو او تعمیر کر رہا ہے۔ بلوچستان ہی سے خبر ہے کہ ضلع کیچ میں 3 افراد کی تشدد زدہ لاشیں ملی ہیں۔ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
ان افراد کی لاشیں ایران سے متصل بلوچستان کے ضلع کیچ سے ملی ہیں۔ کیچ میں انتظامیہ کے ذرائع نے بتایا کہ 3 افراد کی لاشیں آج دشت گڈان کے علاقے سے برآمد کی گئیں۔ ذرائع نے بتایا کہ تمام افراد کو گولیاں مار کر ہلاک کرنے کے بعد ان کی لاشیں اس علاقے میں پھینک دی گئی تھیں۔ ذرائع کے مطابق 3 افراد گزشتہ 1 ہفتے سے لاپتہ تھے۔ 3 افراد کیچ کے مقامی لوگ ہیں۔
پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں دہشت گردی اور شدت پسندی کی وجہ سے گزشتہ 6 سالوں سے بند تمام صنعتیں دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ گورنر ہاؤس پشاور میں گورنر خیبر پختونخوا کی صدارت میں منعقدہ ایک اعلی سطح کے اجلاس میں کیا گیا ہے۔ کھولے جانے والے کارخانوں کی تعداد 150 تک ہے اور ان میں سٹیل، گھی، پلاسٹک اور سگریٹ کی صنعتیں شامل ہیں۔ افغانستان میں حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں لڑائیوں کے دوران قریباً 200 شدت پسند مارے گئے ہیں۔ تفصیل ذیشان حیدر سے۔
افغانستان کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ یہ تصادم ملک کے 10 صوبوں میں ہوئے، جن میں 13 سیکیورٹی اہلکار بھی مارے گئے ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ ملک کے شمالی علاقے ابھی بھی شدید لڑائی کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ صوبے بدخشاں کے گورنر کا کہنا ہے کہ ایک ضلع ہیڈ کوارٹر میں فوج کو طالبان جنگجوؤں نے گھیر رکھا ہے اور یہاں شدید لڑائی جاری ہے۔ تاہم شدت پسندی کے ان حالیہ واقعات کے بارے میں طالبان کا ابھی تک کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔
سعودی عرب کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق سعودی عرب نے یمن میں انسانی بنیادوں پر 5 روزہ فائر بندی کا اعلان کیا ہے، جس پر آج رات سے عمل درآمد ہوگا۔ ساتھ ہی خبردار کیا ہے کہ اگر حوثی باغیوں نے معاہدے کا احترام نہیں کیا تو سعودی اتحادی فوج بھی جوابی کارروائی کرے گی۔ اس سے قبل یمن میں اتحادی فوج نے دارالحکومت سنا میں شدید بمباری کی تھی، جبکہ اطلاعات ہیں کہ جنوبی شہر تاز کے رہائشی علاقے پر بھی بمباری ہوئی، جس میں 50 عام شہری مارے گئے ہیں۔ ترکی کے جنگی جہازوں نے دوسرے روز بھی شام میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ اور شمالی عراق میں کرد جنگجوؤں کے ٹھکانوں پر بمباری کی ہے۔ نخبت ملک۔
یہ حملے 2013 میں ہونے والی جنگ بندی کے معاہدے کے بعد پہلی بار جمعے کی رات سے شروع کیے گئے۔ اپنی ویب سائٹ پر ایک بیان میں کرد علیحدگی پسند گروپ پی کے کے نے واضح کیا ہے کہ اب یہ جنگ بندی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ترکی کے وزیر اعظم داؤد اوغلو نے کہا ہے کہ ترکی کے جنگی جہاز شام میں بھی دولت اسلامیہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ترکی کے وزیر خارجہ نے بھی اندیا دیا ہے کہ شمالی شام میں دولت اسلامیہ کو مکمل طور پر ختم کر کے اسے ایک محفوظ علاقہ بنایا جائے گا، تاکہ وہاں کے مکین واپس اپنے گھروں کو جا سکیں۔
شامی صدر نے مفرور فوجیوں کے خلاف عام معافی کا اعلان کیا ہے۔ یہ صدارتی فرمان ریاستی ٹیلی ویژن سے نشر کیا گیا، جس میں کہا گیا ہے کہ تمام مفرور فوجیوں کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ بہت سے نوجوان فوج میں جبری بھرتی سے بچنے کے لیے یا تو ملک سے فرار ہوئے یا کوئی دوسرا طریقہ کار اختیار کیا۔ مشرق وسطی کے تمام ممالک میں شامی فوج افرادی قوت کے اعتبار سے سب سے بڑی ہے، مگر گزشتہ عرصے میں باغیوں اور جہادی گروہوں سے جنگ شروع ہونے کے بعد اسے مزید بڑھا گیا۔ امریکی صدر باراک اوباما نے کینیا کی سیکیورٹی فورسز کی امداد اور تربیت کے لیے اضافی فنڈز دینے کا اعلان کیا ہے. وہ نیروبی میں اپنے کینین ہم منصب سے ملاقات کے بعد ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے بدعنوانی سے نمٹنے میں مدد دینے کا بھی وعدہ کیا اور بزنس اور اسٹوڈنٹ ویزا کی میعاد میں 5 سال کے اضافے کا بھی اعلان کیا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں. پنجاب کے وزیر داخلہ،
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہے، زیرو ٹالرنس ہے. دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے. اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی. ناؤ
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی شہ سرخی پاکستان میں بارشوں سے ہونے والی تباہی کے بارے میں ہے اور یہی آج سیربین کا بڑا موضوع ہے. ماہرین موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ مانسون کی وجہ سے شروع ہونے والا بارشوں کا یہ سلسلہ مزید کچھ روز جاری رہے گا. حالیہ بارشوں کی وجہ سے صوبہ خیبر پختونخوا کا ضلع چترال سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، جہاں کم سے کم 25 افراد ہلاک جبکہ تقریباً 2.5 لاکھ متاثر ہوئے ہیں. زیادہ تر ہلاکتیں گزشتہ رات اچانک آنے والے سیلابی ریلے کی وجہ سے ہوئیں. مقامی لوگوں کے مطابق اس ناگہانی ریلے میں 20 افراد بہہ گئے، جن میں سے 18 کی لاشیں مل گئی ہیں. بارشوں نے کئی گھروں، پلوں اور سڑکوں کو بھی متاثر کیا ہے اور لوگ امداد کی آس لگائے بیٹھے ہیں. ہمارے نامہ نگار عزیز اللہ خان چترال گئے ہوئے ہیں اور وہاں سے یہ رپورٹ ارسال کی ہے.
مرکہ سے پولیس اہلکار نے بتایا کہ کسی دیہات میں 2 اور کہیں 3 افراد پانی میں بہہ گئے ہیں. مقامی انتظامیہ کے مطابق ان کے پاس 18 افراد کی ہلاکت کی اطلاع ہے. یہاں ایسی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں کہ ہلاک ہونے والوں میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد بھی شامل ہیں. کل رات آنے والے سیلاب سے زیادہ نقصان سب ڈویژن مستوج کے علاقے مرکہ میں ہوا. سیلاب میں 7 دیہات بہہ گئے، جن میں وریجون، کشوم، موشگول، استرو اور اتھول شامل ہیں. چترال کے ضلع پولیس افسر عباس مجید مروت نے بی بی سی کو بتایا کہ مختلف علاقوں سے ہلاکتوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، جن کی تصدیق کے لیے معلومات حاصل کی جا رہی ہیں.
ابھی ہم یہ ویریفائی کر رہے ہیں کہ جو فگرز آ رہی ہیں ویدر وہ ایکوریٹ ہیں یا نہیں. کل تک جو ڈیتھس ہوئی تھی جی وہ 5 تھیں، بٹ جو فگرز آ رہی ہیں دے آر اتنی بھی زیادہ نہیں ہے، بٹ وی آر ویریفائنگ کہ ملک کو سائڈ سے مختلف سورسز سے ہم ان کو ٹیلی کر رہے ہیں.
ان کا کہنا تھا کہ چترال میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے، جہاں سڑکوں اور پلوں کے علاوہ پانی کی پائپ لائن مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہیں.
ایسے بہت سے علاقے ہیں، فار ایگزامپل لوٹکو، بونی، مستوج، ملکو، ایون، بمبریج، جہاں پہ میجورٹی آف پائپ لائنز ہیں وہ ڈیمیج ہیں. کوغزی میں 2 لوکل پاور ہاؤس ہیں، لوٹکو میں 2 لوکل پاور ہاؤس ہیں، سردروش میں 6 پاور کینال ہے، ان کو بھی پارٹلی یا فلی وہ ڈیمیج ہوئے ہیں. اس طرح کراپ لینڈ جو ہے بروز اور گوج شوہور، یہاں پہ پارٹلی ڈیمیجز ہوئے ہیں.
مرکہو کا یہ علاقہ بھونی روڈ پر واقع ہے اور اس کا زمینی رابطہ دیگر علاقوں سے گزشتہ 10 روز سے منقطع ہے. ایسی اطلاعات ہیں کہ بھونی جانے والے راستے کو بحال کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. علاقے میں پینے کے پانی، خوراک اور ادویات کی سخت کمی پائی جاتی ہے. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں آیا اور وہ خود ہی اپنی مدد آپ کے تحت کام کر رہے ہیں. چترال کے مختلف علاقوں میں 10 روز پہلے آنے والے سیلاب سے ان کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد حکومت کی جانب سے کوئی ایسی کوششیں نظر نہیں آئیں کہ ان کے لیے کوئی متبادل انتظام کیا جاتا. علاقے میں کوئی کیمپ قائم نہیں ہے. ادھر گرم چشمہ کے ایک شہری نے بتایا کہ ان کا رشتہ دار 2 روز تک پہاڑوں کا سفر کر کے یہاں پہنچا تاکہ اپنے ساتھ ادویات اور خوراک ساتھ لے جا سکے.
بڑا زبردست تکلیفات ہے لوگوں کی. ابھی وہاں کی گندم کی کٹائی تھا، لوگوں کی فصل تباہ.
امداد پہنچی کہ نہیں؟
گرم چشمہ میں جا رہے ہیں تو ارکاری اور کریم آباد یونین کونسل میں آج تک نہ کوئی ہیلی گیا ہے، کم از کم کوئی دوائی تو پہنچے. ابھی بچوں کی جو ہے ڈسنٹری ہو رہے اور بیمار ہوتے ہیں، دوائی تو کم از کم وہاں پہنچنی چاہیے. ابھی کوئی خوراک نہیں جا رہے اور پول ساری تباہ ہے، روڈ ساری بند ہے، تو وہاں سے لوگ یہاں نہیں پہنچے. اپنی آواز بھی بندہ کو پہنچا نہیں سکتے لوگ. بس بیار مددگار پڑا ہے۔
چترال میں کل سہپیر کے وقت اچانک سائرن بجا کر سیلاب کی وارننگ جاری کی گئی تھی، لیکن چترال شہر میں سیلاب کی شدت زیادہ نہیں تھی۔ کل شام گرم چشمہ کے علاقے سے یہ اطلاعات موصول ہوئی تھی کہ کچھ دیہاتوں میں 50 کے لگ بھگ مکان سیلاب میں بہ گئے ہیں، لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ چترال کے محکمہ موسمیات کے انچارج منظور احمد نے بتایا کہ چترال میں تھوڑی سی بارش بھی زیادہ نقصان کا باعث بنتی ہے، کیونکہ یہاں پانی اور اس کے ساتھ پتھر اور دیگر ملبہ اونچائی سے نیچے کی طرف آتا ہے۔
ڈسٹرکٹ انتظامیہ کو بھی ہم نے پہنچا دیا ہے وارننگ کہ نیکسٹ 3 to 4 ڈیز یہاں پر مزید بارشیں ہو سکتی ہیں اور فلش فلڈ کے کافی چانسز ہیں، لینڈ سلائڈنگ کے چانسز ہیں، اس وجہ سے ہم نے متعلقہ اداروں کو اطلاع دی ہے۔
یہ کن کن علاقوں میں بارش کا زیادہ امکان ہے؟
سر، چترال کے خاص کر اپر چترال اور اس طرح سینٹر چترال جو یہاں پر سٹی کے آس پاس کے گاؤں ہیں، جس طرح یہاں گولین ویلی ہے، یہاں پر اپر چترال میں ملک و تحصیل ہے، گرم چشمہ سائٹس ہیں، اور اس علاقوں میں زیادہ بارش کے چانسز ہیں۔
حالیہ سیلاب سے چترال میں بڑے پیمانے پر سڑکیں اور رابطہ پل بھی تباہ ہو چکے ہیں، زراعت اور بجلی کے نظام کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اپر چترال کا رابطہ تاحال منقطع ہے، جبکہ فوجی ہیلی کاپٹروں کے ذریعے بعض علاقوں کو کچھ سامان کی ترسیل کی جا رہی ہے۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، چترال۔
مونسون کا موسم ہر سال آتا ہے اور محکمہ موسمیات اس کی شدت کی پیشگوئی بھی کرتا ہے، مگر کیا عام لوگوں اور متعلقہ محکموں کو بارشوں کی شدت سے آگاہ کرنے کا اس کے پاس کوئی انتظام ہے؟ اور اگر ہے تو کیا اس بار لوگوں کو پہلے سے خبردار کیا گیا تھا؟ یہ سب جاننے کے لیے میں نے پاکستان میں محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر غلام رسول سے رابطہ کیا اور پہلے ان سے پوچھا کہ اگلے چند ہفتوں میں موسم کا مزاج کیسا رہے گا۔
مانسون اپنے جوبن پر ہے اور یہ سلسلہ چند دن مزید برقرار رہنے کی توقع ہے، خاص طور پہ بالائی پنجاب، بالائی صوبہ خیبر پختونخوا، ان میں کافی شدید بارشیں متوقع ہیں مزید 2-3 دن تک۔ ایک اور مانسون کا سلسلہ جنوبی علاقوں کو متاثر کر رہا ہے، جس میں صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان شامل ہیں، وہاں پہ بھی کل سے 2-3 روز تک شدید بارشیں ہونے کی توقع ہے۔ بلوچستان کے ندی نالوں میں ان سے طغیانی بھی متوقع ہے۔ بلوچستان میں بارشیں کئی سالوں کے بعد آتی ہیں تو لوگ پرواہ نہیں کرتے، اس لیے آبی گزر گاہوں میں سیٹل ہو جاتے ہیں، تو وہاں سے جب کوئی ریلا گزرتا ہے پانی کا تو ان کی جان و مال کو سخت نقصان پہنچتا ہے۔
ڈاکٹر غلام رسول، یہ مانسون تو ظاہر ہے کہ ہر سال آتا ہے اور بارشیں بھی اس میں ہوتی ہیں، عوام اور جو آبی گزرگاہوں میں بسیرا کرنے والے لوگ متاثر ہوتے ہیں، ان کو خبردار کرنے کے لیے کس طرح کے انتظامات ہیں آپ کے محکمے کے پاس؟
محکمہ موسمیات موسم کی پیشگوئی کرتا ہے، اور جس وقت کسی شدید بارش کی یا کوئی طوفانی کیفیت ہوتی ہے تو فوری طور پر نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو انفارم کرتا ہے، اتھارٹی پھر صوبائی سطح پر انفارم کرتے ہیں اور انتظامیہ متحرک ہو جاتی ہے، آگے پھر ان کا کام شروع ہو جاتا ہے۔
تو کیا اس بار بھی جو قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے ہیں ان کو آگاہ کر دیا گیا تھا؟
جی بالکل، جب بھی کوئی ایسا اسپیل آتا ہے 2-3 دن پہلے یہ ایگزیکٹ صورتحال اداروں کو کنوے کر دی جاتی ہے۔
پھر یہ کیسے ہوا کہ کئی لوگ ہلاک ہو گئے؟ مثلا چترال میں بہت سارے لوگ متاثر ہوئے ہیں، ہلاک ہوئے ہیں، بے گھر ہوئے ہیں، فصلیں تباہ ہوئی ہیں، اور علاقوں میں بھی اس طرح کی خبریں ہیں کہ وہاں پہ بھی لوگ متاثر ہوئے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ متعلقہ محکموں نے پھر کارروائی نہیں کی آپ کی اطلاع پر؟
ہمارے ہاں جو کلچر ہے یا مدت سے جو طریقہ چلا آ رہا ہے، لوگ عام طور پہ آبی گزرگاہوں میں مثلاً کچے کا جو علاقہ ہے دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ، ہر سال وہاں پہ ان کے جان و مال کو نقصان پہنچتا ہے، اور انتظامیہ کوشش بھی کرتی ہے کہ ان کو پرماننٹلی وہاں پہ سیٹل نہ ہونے دے، مگر اس کے باوجود بھی لوگ وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ جس شخص پھر پانی کا ریلا آتا ہے، انتظامیہ لاکھ کوشش کر لے مگر اس کے باوجود بھی لوگ اتنے اپنی املاک اپنے مال مویشیوں کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں کہ وہ وہاں سے چھوڑنا نہیں چاہتے، پھر اس لاگہانی آفت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ چترال کا جو سیناریو ہے یہ بہت نیا ہے، بارش تو 20-25 ملی میٹر ہی ہوئی ہے، مگر اس کا جو اثر گلیشیئرز کے پگھلاؤ پہ ہوا ہے، برف تیزی سے پگھلی ہے، اس کے بعد پانی دریا کے بہاؤ میں شامل ہو گیا، اس کی وجہ سے زیادہ نقصانات ہوئے ہیں چترال میں، یہ سبب بنا ہے۔
پاکستان کے کچھ علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، کچھ اطلاع ہے آپ کے پاس کہ کن علاقوں میں یہ آئے ہیں؟
جی بالکل، یہ زلزلہ ریکارڈ بھی ہوا ہے اور اس کی میگنیچیوڈ 5.5 تھی. اس کا مرکز اسلام آباد سے 22 کلومیٹر شمال مشرق میں تھا. زلزلے کی گہرائی 10 کلومیٹر تھی اور یہ مارگلا کے پہاڑی علاقے میں آیا.
جن علاقوں میں بارشیں ہو رہی ہیں اور سیلاب کی صورتحال ہے وہاں پہ زلزلے کے جھٹکے بھی محسوس ہوئے ہیں، کیا ان زلزلے کے جھٹکوں سے اثر پڑے گا ان علاقوں میں جو انفراسٹرکچر ہے، جو وہاں پہ پل بنے ہوئے ہیں یا آمد و رفت کے ذرائع ہیں، وہ متاثر ہوں گے؟ خدشہ ہے اس کا؟
یہ زلزلہ معمولی نوعیت کا تھا. اگر زلزلہ 7 میگنیچیوڈ سے زیادہ ہو تو اس کے ضرور بڑے منفی اثرات ہوتے ہیں. اگر یہ 5.5 کا تھا، درمیانی شدت کا تھا، اس سے نہ تو جانی نقصان ہوا، نہ ہی کسی بلڈنگ کو نقصان پہنچا، نہ ہی کسی پل کو یا کسی دوسری تنصیب کو.
ایسی صورتحال میں جبکہ پانی کا بہاؤ زیادہ ہے دریاؤں میں، سیلاب کی صورتحال ہے، کیا یہ دریا کے بہاؤ یا دریا میں طغیانی کا سبب تو نہیں بنے گا یہ زلزلہ؟
ایسی قطعی صورتحال نہیں ہے. دریا ہمارے جو ہیں وہ سخت درمیانے درجے کے سیلاب کی سطح پر ہیں، ان میں بہت شدید طغیانی نہیں ہے، تو اس لیے کوئی خطرناک صورتحال پیدا ہونے کا کوئی احتمال نہیں ہے.
پاکستان میں محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر غلام رسول جو کہہ رہے تھے کہ ان کا محکمہ آنے والے خراب موسمی حالات اور ممکنہ خطرات سے ملک میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے قائم نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی یا NDMA کو آگاہ کرتا ہے، جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ صوبائی سطح پر اپنے ذیلی محکموں کو تیار رہنے کا حکم دے. تو کیا اس بار قدرتی آفات سے نمٹنے والے محکمے ان شدید بارشوں سے آگاہ اور حالات کے لیے تیار تھے؟ یہی جاننے کے لیے میں نے صبح خیبر پختونخوا میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے محکمے PDMA کے ڈائریکٹر محمد خالد سے ضلع چترال میں سیلاب زدگان کی امداد کے لیے کیے گئے اقدامات کے بارے میں پوچھا.
امدادی کاروائی ہے سو چترال میں جو واقعات ہو رہے ہیں، آپ کو بتایا گلیشیئر لیک آؤٹ ڈورز فلڈ کی، اس کی وجہ سے فلیش فلڈز آ رہے ہیں، تو جو مختلف علاقے ہیں جس میں اپر چترال ہے اور ساتھ ہی گرم چشمہ ہے، بمبوریت ہے، وہاں پہ نقصانات کافی انفراسٹرکچر کے ہوئے ہیں، لوگوں کے ہاؤس ڈیمیجڈ ہوئے ہیں، جانی نقصان بھی کچھ ہوا ہے. ہماری وہاں پہ ریلیف ایکٹیویٹیز جاری ہیں، کچھ ایکسس کے ایشوز ہمیں ہیں، لوگ پھنسے ہوئے ہیں وہاں پہ، تو ان تک کی رسائی کے جو ہے وہ ہمارے کوشش بھی جاری ہیں.
محکمہ موسمیات یہ کہتا ہے کہ وہ آپ لوگوں کو اطلاع پہلے سے دے دیتے ہیں کہ اگلے چند دنوں میں موسم کس طرح کا ہوگا اور کیا کچھ اس کا نقصان ہو سکتا ہے، تو آپ لوگوں کو یہ اطلاع مل گئی تھی پہلے سے؟
جی جی بالکل، ہمیں پہلے ہی سے مل گئی تھی اور ہم نے انتظامیہ کو اور ساتھ ہی ساتھ لوگ ہیں، کمیونٹیز ہیں، ان کو بھی ہم نے اطلاع دے دی تھی.
تو پھر یہ نقصان کیسے ہوا اتنا؟ یعنی نقصان تو پھر کم ہونا چاہیے تھا نا، کہ اس میں جانی نقصان بھی ہوا، لوگوں کا مالی نقصان بھی ہوا، گھر بھی تباہ ہوئے جیسا آپ نے کہا.
ظاہر ہے کہ یہ جو فلیش فلڈز ہوتے ہیں یہ دم سے آتے ہیں، تو اس میں انفراسٹرکچر کے جو نقصانات ہیں، یعنی روڈس کے، پلوں کے، کمیونیکیشن کا سسٹم ہے، اس کے نقصانات تو ہوئے ہیں، باقی جو جانی نقصان ہے وہ بہت کم ہوا ہے. اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہی ہے کہ ان کو پہلے ہی سے اطلاع مل گئی تھی اور وہ جو خطرے کے علاقے ہیں وہ خالی کرا لیے گئے تھے، لوگ محفوظ مقامات پہ منتقل ہو گئے تھے. اسی وجہ سے جو پہلے کے واقعات ہیں 16 اور 17 کے اور ساتھ ہی 19 جولائی کے، تو ان واقعات میں جانی نقصان نہیں ہوا. جانی نقصان کی جو اطلاعات ہیں وہ کل کے جو واقعات ہوئے ہیں اس میں کچھ جانی نقصانات زیادہ ہوئے ہیں.
تو آپ کے پاس آگے کی منصوبہ بندی اور آگے کی تیاری کس طرح کی ہے؟
تیاری ہماری تو مکمل ہے، ہم نے جو ہے وہ اپنا پورا پلان بنایا ہوا ہے کہ کس طرح ان مانسون کی بارشوں کے جو خطرات ہیں اور اس کے جو نقصانات ہیں ان سے نمٹا جائے. باقی اضلاع میں بھی ہم نے انتظامات کر رکھے ہیں ریسکیو کے اور ریلیف کے. یہ جو فلیش فلڈز آتے ہیں تو فلیش فلڈز کے سامنے اگر کوئی انفراسٹرکچر ہے یا کوئی گھر ہیں یا کوئی بلڈنگز ہیں تو ان بلڈنگز کو ظاہر ہے کہ پھر نقصان پہنچے گا ہی پہنچے گا، اس کے نقصانات سے پھر بچا نہیں جا سکتا. ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جانی نقصان کم ہو، اور اس حوالے سے ہمیشہ ہم نے اقدامات ہم اٹھاتے رہتے ہیں، پہلے ہی سے ان کو اطلاع دے دیتے ہیں 3-4 دن پہلے اپنے جو ہے SMS الرٹ سسٹم کے ذریعے سے، مختلف اور بھی اطلاعات کے جو ذرائع ہیں اس سے ہم جو ہے وہ رابطے میں رہتے ہیں. باقی انفراسٹرکچر جہاں تک ڈیمیج ہوتا ہے تو اس سے پھر بچا نہیں جا سکتا.
تو اب تک کس طرح کی امدادی کارروائیاں کی گئی ہیں؟ یعنی لوگوں کو خوراک اور ادویات اور رہنے کے لیے کچھ خیمے، کچھ اس طرح کا کام ہوا ہے؟
جی جی بالکل، لوگوں کو خوراک فراہم کی جا رہی ہے، جتنے بھی متاثرہ علاقے ہیں ان میں جو ہے وہ ہم جا رہے ہیں. اگر کہیں پہ رسائی کا مسئلہ ہے تو وہاں پر ہیلی کاپٹر سروس بھی استعمال کی جا رہی ہے اور لوگوں تک پہنچا جا رہا ہے. اور یہ مسئلہ نہیں ہے کہ خوراک کی کمی پیدا ہو اور اس سے کوئی اور مسائل جنم لیں. ساتھ ہی ساتھ جو نان فوڈ آئٹمس ہیں, جو شیلٹرز ہیں, ٹینٹس وغیرہ ہیں, وہ بھی ان کو پرووائڈ کر دیے جائیں, تو وہ بھی ہمارے پاس پہلے ہی سے وہاں پہ رکھے ہوئے بھی تھے. اسی طرح ہی کے خطرات کے پیش نظر مزید بھی ٹینٹس روانہ کر دیے ہیں تاکہ اگر لوگ بے گھر ہوئے ہوں تو ان کو ٹیمپرری شیلٹرز اور یہ ریلیف جو ہے وہ پرووائڈ کی جائے.
کتنے لوگ متاثر ہوئے ہیں؟
ابھی تک جو اطلاعات ہیں 2200 سے لے کے 300 تک کے گھر اس طرح ڈیمیج ہوئے ہیں, یا تو مکمل طور پہ یا جزوی طور پہ.
مختلف اخبارات میں جو اندازے آئے ہیں اس میں تو کہا جا رہا ہے کہ کوئی 2.5 لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں صرف ضلع چترال.
ظاہر ہے کہ یہ جو یہ وہ آبادی ہے کہ جو اس وقت کٹ آف ہے مین چترال سے, کیونکہ جو تین روڈز ہیں بنیادی جو ڈیمیج ہوئے ہیں, چترال بمبوریت روڈ ہے, چترال کرم چشمہ روڈ ہے اور چترال بونی روڈ ہے, چونکہ یہ سارے تباہ ہو چکے ہیں. تو اس وجہ سے وہاں پہ جو لوگ کٹ آف ہیں مین چترال سے, تو یہ وہ لوگ ہیں. اب ان کے نقصانات کتنے ہوئے ہیں تو اس میں پھر نقصانات کم ہیں, وہ اتنے نہیں ہیں کہ 3 لاکھ کے قریب لوگ ان کے گھر بھی بہ گئے, اس طرح کا وہ نہیں ہے. اصل میں جو ہے وہ یہ لوگ کٹ آف ہیں, جب ان لوگوں تک مکمل ایکسس جو ہے وہ بحال ہوگا تو اس کے بعد پھر اصل نقصانات کا اندازہ لگایا جائے گا اور اسسمنٹ سروے ہوگا.
اچھا, اگلے دنوں میں بارش کی پیشن گوئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ سیلاب کا اور طغیانیوں کا دریا میں خطرہ موجود ہے, تو اس کے لیے مکمل طور پہ آپ تیار ہیں؟
جی, ہم نے اطلاعات بھی جو ہے وہ دے دی ہیں. سارے جتنے ہمارے ریسکیو ریلیف کے ادارے ہیں ان کو ہم نے جو ہے الرٹ پہ رکھا ہوا ہے. جتنے اضلاع ہیں کہ جس میں بارشوں کی پیشن گوئی کی گئی ہے, آئندہ 2 سے لے کے 3 دنوں تک موسلادھار بارشوں کی پیشن گوئی ہے, ان اضلاع کے جو انتظامیہ ہیں ان کو ہم نے مطلع کر دیا ہے. اور اگر پھر ضرورت پڑی اور اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی کہ لوگ جو دریا کے آس پاس رہتے ہیں اگر ان کے مکانات کو خالی کرنا ہوا تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس انتظامات موجود ہیں, وہ بھی ہم کر سکتے ہیں.
حکومت کی طرف سے آپ کو جو وسائل فراہم کیے جاتے ہیں یا کیے گئے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کافی ہیں؟
جی, حکومت ہماری مکمل طور پہ اس وقت مدد کر رہی ہے اور حکومت ہماری پشت پہ ہے. انہوں نے ہمیں جتنے وسائل فراہم کیے ہیں تو وہ بھی کافی ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو فنڈز ہیں اس کی بھی کوئی کمی نہیں ہے, جتنا ہم ڈیمانڈ بھجواتے ہیں تو وہ فوراً ہی پوری ہو جاتی ہے, تو اس طرح کی کوئی مسئلہ نہیں.
صبح خیبر پختونخوا میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے محکمے کے ڈائریکٹر محمد خالد, اور چترال کی تازہ ترین صورتحال بتانے کے لیے نامہ نگار عزیز اللہ خان ٹیلی فون لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. عزیز اللہ, آپ نے سرکاری موقف تو سنا, یہ بتائیں کہ کیا لوگوں تک امداد پہنچنا شروع ہو گئی ہے؟
عمر, صورتحال کچھ یوں ہے کہ جن لوگوں سے ہمارا رابطہ ہوا ہے, بہت سے لوگوں کو جو پتہ چلا ہے تو وہ بھی ہم سے یہاں پر ملے ہیں. ہم نے کوشش بھی کی کہ ان راستوں پہ جایا جائے, ان تک پہنچنے کی کوشش کی جائے, لیکن راستے سارے بند ہیں, ہم وہاں تک پہنچ نہیں سکے. اور جن لوگوں سے ہمارا رابطہ ہوا ہے تو وہ اس چیز کی شکایت کر رہے ہیں کہ ان کو فوڈ آئٹم یا اس طرح کی سہولیات جو حکومت کی طرف سے ایسی صورتحال میں انہیں ملنی چاہیے وہ ان تک نہیں مل رہی. جیسے کہیں کوئی کیمپ نہیں لگا گیا, اگر آج کل رات کو سیلاب سے 60-70 مکان پانی میں بہ گئے ہیں یا بوسوں کو جزوی نقصان پہنچے تو وہ بھی رہنے کے قابل تو نہیں رہے, تو ان لوگوں کے لیے کوئی ایسے اقدامات نہیں تھے کہ ان تک اسی وقت فوراً پہنچا جائے. آج جو ریلیف کا کام جاری رہا وہ دوسرے علاقوں تک تو فوجی ہیلی کاپٹر جاتے رہے اور جو خوراک کو پہنچاتے رہے, اس بارے میں بھی لوگوں کی یہ شکایت تھی کہ وہ جو خوراک ان تک پہنچ رہی ہے وہ بہت کم ہے.
یہ بتائیے عزیز اللہ کے جو تباہی ہوئی ہے کس طرح کی, یعنی سڑکیں بہ گئی ہیں یا پل ڈھہ گئے ہیں یا کس طرح کی, آپ نے کیا مشاہدہ کیا دیکھا آپ نے؟
عمر, یہ ایک بہت عجیب سی صورتحال ہے. سیلاب باقی علاقوں میں بھی آتے ہیں. چترال کا جو علاقہ ہے یہاں پر جو پہاڑ ہیں یہ انتہائی اونچے ہیں اور مٹیالے قسم کے ہیں, بہت لش گرین قسم کے پہاڑ نہیں ہیں. جیسے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ وادی ہے اور ارد گرد ابھی میرے سامنے بھی اونچے اونچے پہاڑ ہیں اور ان کے اوپر تک مکان بنے ہوئے ہیں. تو جو لوگوں نے بتایا, جیسے کل رات کو جو سیلاب آیا مرکو میں, تو وہاں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے اوپر کا ایک مکان اگر کہیں گرا ہے, اس پہ فلڈ آیا ہے, تو اس کے ملبے سے وہ دوسرے پہاڑ مکانوں پہ گرا ہے اور اس طرح وہ
सैलाबी रेला आता गया और उनके साथ पत्थर भी आते गए, उसके साथ मिट्टी इतनी ज्यादा है कि आप के रहम गुमा में भी नहीं होगी कि अगर कहीं पर वो मिट्टी या सैलाब का कुछ भी हिस्सा आ जाता है तो वहां पर चलना मुश्किल हो जाता है। मैंने ऐसे मकान भी देखे हैं कि जिनका जो ग्राउंड फ्लोर है, जो फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर है, वो मुकम्मल मिट्टी से भर चुका है, ऊपर की छत ही खाली बाकी रह गई, नीचे मकान में कुछ भी नजर नहीं आ रहा। इसी तरह के जो बाकी इलाके हैं गर्म चश्मा में भी काफी मकानों को नुकसान
पहुंचा है। चतराल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सैरबीन, आप बीबीसी की उर्दू नशरियात में सुन रहे हैं।
पंजाब में कितनी शिद्दत पसंद तंजीमों से हुकूमत निमट रही है? पंजाब के वजीर दाखला,
पंजाब में तकरीबन 14 हैं और इनके खिलाफ आईएसआई के पास, एमआई के पास, हमारी जो जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी है उनके पास पूरी इसकी एविडेंस है। तो जहां जहां पर हम समझते हैं कि ये अपने दायरे से बाहर निकल रहे हैं, जो जिसमें कि हम इनको बैन करते हैं, तो ये आ जाएंगे, बिल्कुल उसके अंदर आ जाएंगे, जीरो टॉलरेंस है।
तो फिर क्या होता है, गिरफ्त का तरीका क्या है?
और हमारी जो अपेक्स कमेटी है कि जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब होते हैं, कोर कमांडर होते हैं, चीफ मिनिस्टर की टीम होती है, कोर कमांडर की टीम होती है, इनका एक प्रोसीजर ये है कि ये हम बना करके ये हम इंटीरियर मिनिस्ट्री में भिजवाते हैं, वो फिर जैक ब्रांच जो आर्मी की है वहां से डिस्कशन इसकी होती है, जो अप्रूव हो जाती है वो तो मिलिट्री कोर्ट में चली जाती है, जो अप्रूव नहीं होती वो नॉर्मल कोर्ट में जो है वो चली जाती है।
बाखबर रहने के लिए सैरबीन सुना कीजिए।
खेल की खबरों के साथ सबा नाज।
अदालत ने इंडियन प्रीमियर लीग की टीम राजस्थान रॉयल्स के 3 क्रिकेटर्स श्रीशांत, अंकित चौहान और अजित चंदीला को स्पॉट फिक्सिंग के इल्जाम से बरी कर दिया है। ये मामला मई 2013 में उस वक्त शुरू हुआ जब दिल्ली पुलिस ने स्पॉट फिक्सिंग के इल्जाम में तीनों को गिरफ्तार किया और खेल पर पाबंदी आयद कर दी थी। उन्हें बाद में शवाहिद नाकाफी होने के बायस जमानत पर रहा कर दिया गया था और आज अदालत ने तीनों खिलाड़ियों समेत तमाम मुलजिमान को इस केस से बरी कर दिया है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 5 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का आखिरी मैच कल हम्बनटोटा में खेला जाएगा। पाकिस्तान पहले ही यह सीरीज 3-1 से अपने नाम कर चुका है और बाजाहिर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन वेस्टइंडीज पाकिस्तान की जगह चैंपियंस ट्रॉफी में सिर्फ उसी सूरत में क्वालिफाई कर सकता है अगर वो 30 सितंबर तक कोई मैच ना खेले। उधर जनूबी अफ्रीका और बांग्लादेश के दरमियान चटागोंग में होने वाला पहला क्रिकेट टेस्ट ड्रॉ हो गया है। मैच के चौथे और पांचवें दिन का खेल मुकम्मल तौर पर बारिश की नजर हो गया। दोनों टीम्स 30 जुलाई से दूसरे क्रिकेट टेस्ट के लिए पूर्व में मद्दे मुकाबिल होंगी। मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर लुई वॉन गॉल ने तस्दीक कर दी है कि डेविड डेगिया अमेरिका के खिलाफ पहले 2 टूर मैचेस खेलेंगे। ये मैनचेस्टर यूनाइटेड के कप्तान वेन रूनी हैं जो टीम के मरकजी स्ट्राइकर के तौर पर खेलने पर खुशी का इजहार करते हुए कह रहे हैं कि वो ऐसी पोजीशन पर खेलेंगे जहां वो और भी ज्यादा गोल स्कोर कर सकते हैं। फॉर्मूला 1 कार रेस में कल होने वाली हंगेरियन ग्रांड प्री से कबल मर्सिडीज ड्राइवर लुईस हैमिल्टन ने पोल पोजीशन हासिल कर ली है। उन्हीं के साथ ही निको रोसबर्ग दूसरे, फिरारी ड्राइवर सेबास्टियन फेटल तीसरे और रेडबुल के डेनियल रिकार्डो चौथे नंबर पर रहे। क्रोशिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट में मर्दों के सिंगल्स मुकाबलों के सेमीफाइनल में स्पेन के रोबर्टो बॉटिस्टा अगुट का मुकाबला जोआओ सूसा से है।
खेलों की खबरें आपने सबाना से सुनी। अफगानिस्तान की वजारत दिफा ने कहा है कि मुल्क के बाद सूबों में अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज और तालिबान के माबैन गुजश्ता 24 घंटों के दौरान होने वाली झड़पों के नतीजे में 180 से ज्यादा तालिबान जंगजू हलाक हो गए हैं। तफसील आने को है। इस वक्त मासूमा मलिक से अहम खबरों का खुलासा।
पाकिस्तान के शुमाली इलाके चित्राल में गुज़श्ता शब एक बार फिर सैलाब आया और बड़े पैमाने पर तबाही हुई। इतलात हैं कि कम से कम 20 अफराद सैलाबी रैलों में बह गए हैं, जिनमें से अब तक 15 की लाशें निकाली जा चुकी हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने कहा है कि इक्तसादी राहदारी के खिलाफ वो अपने मुखालिफीन के अजायम से मुकम्मल आगाह हैं। अफगानिस्तान में हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में लड़ाइयों के दौरान करीबन 200 शिद्दत पसंद मारे गए हैं। सऊदी अरब की सरकारी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब عرب نے یمن میں انسانی بنیادوں پر 5 روزہ فائر بندی کا اعلان کیا ہے جس پر آج رات سے عمل درآمد ہوگا. ترکی نے شام میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے ٹھکانوں پر حملے تیز کر دیے ہیں اور شمالی عراق میں کرد علیحدگی پسندوں کے ٹھکانوں پر بھی مزید بمباری کی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خبروں کے خلاصے کے بعد افغانستان کا رخ کرتے ہیں جہاں وزارت دفاع نے کہا ہے کہ ملک کے بعض صوبوں میں افغان سیکیورٹی فورسز اور طالبان کے مابین گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ہونے والی جھڑپوں کے نتیجے میں 180 سے زیادہ طالبان جنگجو ہلاک ہو گئے ہیں. حکام نے 1 درجن سے زیادہ سیکیورٹی اہلکاروں کے مارے جانے کی بھی تصدیق کی ہے. تفصیل کے ساتھ کابل سے نامہ نگار سید انور.
افغانستان کے وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں افغان آرمی کے جاری آپریشنوں میں 190 کے قریب طالبان جنگجو مارے گئے ہیں. افغان وزارت دفاع کے بیان کے مطابق یہ افراد جنوبی صوبے قندہار، اروزگان، ہلمند، جنوب مشرقی صوبے لوگر، پکتیا اور شمالی صوبے فاریاب، تخار اور بدخشان میں افغان فورسز کے آپریشن کے نتیجے میں مارے گئے ہیں. آزاد ذرائع نے ابھی تک 24 گھنٹوں میں اتنے تعداد میں طالبان کے ہلاکت کی تصدیق نہیں کیے ہیں. تاہم ان صوبوں میں مقامی میڈیا نے طالبان کے کئی درجن جنگجوؤں کے ہلاکت کی رپورٹ کی ہے. افغان وزارت دفاع نے یہ بھی تصدیق کی ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مختلف واقعات میں افغان آرمی کے 13 اہلکار بھی مارے گئے ہیں. ساتھ ہی طالبان نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ ان صوبوں میں افغان سیکیورٹی فورسز کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے. دوسری جانب گزشتہ رات سے شمالی صوبہ بدخشان میں افغان فورسز اور طالبان کے درمیان شدید لڑائی جاری ہے. بدخشان کے گورنر شاہ ولی اللہ ادیب نے بی بی سی کو بتایا کہ 200 کے قریب افغان پولیس اس صوبے کے ضلع وردوج میں طالبان کے گھیرے میں ہے.
نیروهای امنیتی ما عملات از اینها را عقب زده، اما ما صدای نیروهای امنیتی ما که در
افغان فورسز طالبان کے حملوں کو وردوج ضلع میں پسپا کیا ہے اور ساتھ ہی وزارت داخلہ، وزارت دفاع اور دیگر اداروں کو ہم نے اطلاع دی ہے کہ اس ضلع میں ایمرجنسی مدد روانہ کیا جائے، لیکن ابھی تک کوئی اقدام نہیں اٹھایا گیا ہے. دوسری جانب وزارت داخلہ کے ترجمان صدیق صدیقی نے کہا ہے کہ بدخشان کے ضلع وردوج میں گھیرے میں پڑے ہوئے افغان فورسز کے مدد کے لیے اہم اقدامات اٹھائے گئے ہیں. صدیقی کے بقول افغان وزیر داخلہ نے اس علاقے میں موجود پولیس فورسز کو وعدہ کیا ہے کہ ان کی ضروریات پوری کی جائے گی. صوبہ تخار کے نائب پولیس چیف حاجی آغا داؤد نے میڈیا کو بتایا،
متاثر مملو از مواد انفجاری کی دمسایی کی شما میبینین جاسازی شده بود و اینجا ماندن.
یہ حادثہ موٹر سائیکل میں رکھی گئی دھماکہ خیز مواد کے نتیجے میں سامنے آیا ہے. اس دھماکے میں 10 عام شہری شدید زخمی ہوئے ہیں. اس دھماکے کا ہدف واضح تھا کیونکہ اس علاقے سے پولیس کا آنا جانا بہت زیادہ تھا اور اس دھماکے کا ہدف بھی پولیس تھا. دوسری جانب افغانستان کے نائب صدر جنرل عبدالرشید دوستم ایک فوجی قافلے کے ساتھ صوبہ فاریاب پہنچ گئے ہیں. صوبہ فاریاب اور جوزجان میں گزشتہ 1 مہینے سے طالبان کے حملے میں تیزی آئی ہے. جنرل عبدالرشید دوستم نے کہا ہے کہ شمالی صوبوں سے طالبان کا صفایا کیے بغیر کابل واپس نہیں آئیں گے. سعید انور، بی بی سی، کابل.
ایک مرتبہ پھر پاکستان کا رخ، جہاں صوبہ بلوچستان کے ایران سے متصل ضلع کیج سے 3 افراد کی لاشیں ملی ہیں جنہیں بظاہر تشدد کر کے ہلاک کیا گیا تھا. حکام کے مطابق ہلاک ہونے والے مقامی لوگ تھے. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم.
کیج میں انتظامیہ ایک ذرائع کے مطابق ان افراد کی لاشیں دشت کڈان کے علاقے سے برامد کی گئی. ذرائع نے بتایا کہ انتظامیہ کو دشت کڈان کے علاقے میں بعض افراد کی لاشوں کی موجودگی کی اطلاع ملی تھی. اس اطلاع پر لیویز فورس کے اہلکار وہاں گئے اور 3 افراد کی لاشوں کو برامد کر کے شناخت کے لیے مقامی اسپتال پہنچایا. ذرائع کے مطابق 3 افراد کو گولیاں مار کر ہلاک کرنے کے بعد ان کی لاشیں اس علاقے میں پھینک دی گئی تھیں. ذرائع نے بتایا کہ 3 افراد کی شناخت ہو گئی ہے جو کہ ضلع کے مقامی لوگ ہیں. ذرائع کا کہنا تھا کہ 3 افراد گزشتہ 1 ہفتے سے لاپتہ تھے. بلوچستان میں سن 2007 کے بعد سے اس کے دیگر علاقوں کی طرح ضلع کیچ سے بھی تشدد زدہ لاشوں کے ملنے کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ تاہم بلوچستان کی مخلوط حکومت میں شامل نیشنل پارٹی کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر یاسین بلوچ کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت کے دور میں ان میں کمی آئی ہے۔
تو اس میں یقینا گورنمنٹ کی کوشش ہے کہ اس کی سطح کو کم کیا جائے، مگر یہ واقعات جو آج ہو رہے ہیں اور اس کو آپ ماضی کے دور کا اگر کمپیریزن کر لیں تو آپ کو کافی فرق نظر آئے گا۔
ضلع کیچ انتظامی لحاظ سے مکران ڈویژن کا حصہ ہے، اس ضلع کی سرحدیں ایران سے بھی ملتی ہیں۔ ضلع کیچ کا شمار بلوچستان کے ان علاقوں میں ہوتا ہے جو شورش سے زیادہ متاثر ہیں۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اب سنیے ہفتہ وار کالم دوسرا پہلو جو پیش کر رہے ہیں دلی سے نامہ نگار شکیل اختر۔
بھارت میں ان دنوں 1993 کے ممبئی بم دھماکوں کے قصوروار یعقوب میمن کی متوقع پھانسی پر بحث چھڑی ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ مئی میں میمن کی پھانسی کی توثیق کر چکا ہے اور ممبئی کی سیشن عدالت نے مئی میں ہی یعقوب میمن کے خلاف موت کا وارنٹ جاری کر دیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق میمن کو 30 جولائی کو پھانسی دی جا سکتی ہے۔ ناگپور جیل میں انہیں پھانسی دینے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق جیل کے احاطے میں صحافیوں کی بریفنگ کے لیے بھی انتظام کیا جا رہا ہے۔ یعقوب میمن نے اپنی پھانسی رکوانے کے لیے بعض تکنیکی بنیادوں پر سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی ہے۔ اس کی سماعت پیر کو ہونی ہے۔ ان کی رحم کی اپیل صدر جمہوریہ پہلے ہی مسترد کر چکے ہیں۔ اس دوران ملک کے کئی سرکردہ ججوں، ماہرین قانون اور ادب و ثقافت سے وابستہ 21 اہم افراد نے صدر مملکت سے اپیل کی ہے کہ وہ یعقوب میمن کی موت کی سزا کو عمر قید میں تبدیل کر دیں۔ عرضی گزاروں نے 7 صفحات کے اپنے خط میں لکھا ہے کہ سپریم کورٹ نے راجیو گاندھی کے قاتل اور 1993 کے دلی دھماکوں کے مجرموں کی موت کی سزا حال میں عمر قید میں تبدیل کر دی۔ ان معاملوں میں رحم کی اپیل کے سلسلے میں بھی کئی برس لگے۔ اس کے برعکس یعقوب میمن کی رحم کی اپیل فوراً مسترد کر دی گئی۔ درخواست کنندگان میں جسٹس پی وی سامنت، جسٹس پنا چند جین، مارکسی کمیونسٹ پارٹی کے رہنما سیتارام یچوری، رکن پارلیمان اور ماہر قانون مجید میمن اور تھیٹر آرٹسٹ ایم کے رینا شامل ہیں۔ انہوں نے صدر مملکت سے درخواست کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ یعقوب میمن کو پھانسی سے بچا لے، کیونکہ اسے یہ سزا ایک ایسے جرم کی دی جا رہی ہے جس کا ارتکاب کسی اور نے کیا تھا۔ ملک کی ان اہم شخصیات نے لکھا ہے کہ خون بہانے اور انسانوں کی قربانی دینے سے ملک محفوظ نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں اخلاقی طور پر پست کر دے گا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یعقوب کی موت کی سزا کو عمر قید میں بدل دینے سے لوگوں تک یہ پیغام جائے گا کہ یہ ملک دہشت گردی کو قطعی برداشت نہیں کرے گا، ساتھ ہی یہ رحم اور انصاف کی قدروں اور اصولوں کے اطلاق میں بھی کسی کے ساتھ کوئی تفریق نہیں برتتا۔ بھارت کی خفیہ ایجنسی را کے ایک سابق سربراہ کے مطابق یعقوب میمن، ان کے والد، ان کے دو بھائیوں، اہلیہ اور بھابھی نے خود کو حکام کے حوالے کیا تھا۔ بعض اطلاعات کے مطابق میمن فیملی 1993 میں ممبئی بم دھماکوں سے پہلے عید منانے کے لیے دبئی میں جمع ہوئی تھی۔ دھماکے کے بعد جب انہیں معلوم ہوا کہ ان دھماکوں میں ان کے بھائی ٹائیگر میمن کے ساتھ ساتھ ان کا بھی نام لیا جا رہا ہے، تو وہ مبینہ طور پر ٹائیگر میمن کے ساتھ پاکستان چلے گئے۔ بعض اطلاعات کے مطابق یعقوب میمن اور ان کے گھر والوں کو یہ تکلیف تھی کہ بقول ان کے بم دھماکوں میں ملوث نہ ہونے کے باوجود بھارت میں انہیں غدار اور دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ وہ بھارت واپس جا کر اپنی بے گناہی ثابت کریں گے۔ ممبئی میں واقع ایک صحافی نے 2007 میں ایک مضمون میں لکھا تھا کہ انہیں پورا یقین تھا کہ چونکہ وہ بے قصور ہیں اس لیے انہیں الزامات سے بری کر دیا جائے گا۔ اس سے زیادہ انہیں اس بات پر بھروسہ تھا کہ بھارت ایک جمہوری ملک ہے اور ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا، حکومت ان کے ساتھ تفریق نہیں برتے گی اور ان کے ساتھ انصاف ہوگا۔ لیکن یعقوب اور خود کو حکام کے حوالے کرنے والے ان کے سبھی رشتہ داروں کے سارے تصورات غلط ثابت ہوئے۔ یعقوب میمن کی زندگی اور موت کا فیصلہ پیر کو سپریم کورٹ میں ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ انہیں پھانسی ہو جائے۔ میمن فیملی کے ساتھ انصاف ہوا یا ان کے ساتھ تفریق برتی گئی، 22 برس جیل میں گزارنے کے بعد یہ بحث پہلے ہی بے معنی ہو چکی ہے۔ 1993 کے بم دھماکوں میں 257 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اس وقت تک یہ دہشت گردی کا غالباً پوری دنیا میں سب سے سنگین واقعہ تھا۔ یہ دھماکے مبینہ طور پر بابری مسجد کے نظام کے بعد ممبئی میں ہونے والے خونریز فسادات کے جواب میں ہوئے تھے۔ ان فسادات میں 1000 سے زیادہ مسلمان مارے گئے تھے، لیکن اس قتل عام کے لیے کئی تحقیقاتی کمیٹیوں اور کمیشنوں کے باوجود آج تک کسی کو بھی سزا نہ ہوئی۔ بھارتی جمہوریت ممبئی کے قتل عام کو بھلے ہی فراموش کر دے، لیکن ملک کے مسلمانوں کے ذہن میں ممبئی فسادات کے خوفناک مناظر اس سوالیہ نشان کے ساتھ نقش رہیں گے کہ کیا بھارتی جمہوریت میں انصاف کے دو پیمانے ہیں۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
اور اگر آپ ان کا یہ کالم پڑھنا چاہیں تو یہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی موجود ہے۔ اور آج کراچی سے کیلاش تک کے سفر کی کہانی میں ہمارے ساتھی شرجیل بلوچ اپنے قافلے سمیت کس دلچسپ مقام پر پہنچے ہیں اور وہاں کیا کچھ دیکھا ہے، پیش ہے اس کہانی کا ساتواں حصہ۔
موٹر وے پر بنے ایک آرام دہ ریسٹورینٹ میں دھوپ سینکنے اور بھرپور ناشتہ کرنے کے بعد سب کے چہروں کی مسکراہٹیں لوٹ آئی تھیں۔ بس میں سوار ہونے تک یاروں نے جلدی جلدی نکوٹین کا کوٹا پورا کیا اور کلندری کشتی پھر سے موٹر وے پہ روانہ ہوئی۔ موسم اب گرد آلود ہو کر گرمی کھا رہا تھا اور خمارے گندم کے باعث مسافر اب ذرا ذرا اونگھنے لگے تھے۔ تقریباً دو گھنٹے کے بعد آنکھ کھلی تو کوسٹر ایک چھوٹے سے پرانے پہاڑی گاؤں میں داخل ہو رہی تھی۔ گاؤں کی ٹوٹی پوٹی سڑک سے ہوتے ہوئے کوسٹر پہاڑ کے کنارے قدرے بلند مقام پر پہنچ کر رک گئی۔ دائیں ہاتھ پر ایک اور راستہ نیچے کو جا رہا ہے جو ایک برساتی نالے پر بنے ہوئے پل سے گزر کر ایک سرنگ کے منہ پر جا رکتا ہے، اور سرنگ کے ماتھے پر ایک سرکاری بورڈ پر لکھا ہے کھیوڑا سالٹ مائنز۔ سرنگ کے دہانے پر ایک چھوٹی سی ریل کی پٹڑی اور رنگ برنگی ریل کار کو دیکھ کر مجھے بچپن والا کلفٹن اور اس کا پلے لینڈ یاد آ گیا۔ ہمیں 3 بجے تک ریل کے انجن کا انتظار کرنا تھا۔ اس بیچ میں گاؤں کے گزرتے ہوئے لوگ مسکرا کر ہمیں دیکھتے اور ہم ان کو۔ 3 بجے کے قریب سرنگ کے اندر سے ایک چھوٹا سا ڈبا نما انجن الٹے قدموں باہر آیا، ہماری ریل گاڑی سے جڑا اور گرڑ گرڑ کرتا ہوا اندر ایک ٹھنڈی اندھیری اور ہوادار سرنگ میں داخل ہوتا چلا گیا۔ ایک مقام پر پہنچ کر ہم سب اتار لیے گئے جہاں ایک سبک رفتار اور سبک گفتار شخص ہمارا منتظر تھا۔ جناب، یہ نمک کی کان جس میں آپ کھڑے ہیں یہ 7 منزلہ ہے، 3 منزلیں اس کے نیچے اور 3 اس کے اوپر ہیں۔ سکندر اعظم جب یہاں سے گزرا تو اس کے گھوڑوں نے ان نمکین چٹانوں کو چاٹ کر اس خزانے کا پتہ بتایا تھا، وہ مقامی گائیڈ ہمیں بتانا شروع ہوا۔ ہماری رہنمائی کرتے کرتے کان میں موجود پانی کے گہرے تالابوں کے کنارے رکتا اور اس کے سبز نیلے اور سرخ پانیوں میں کچرے، پلاسٹک کی بوتلوں، بسکٹوں اور سگریٹوں کے تیرتے ہوئے ڈبے دکھا کر کہتا، آپ دیکھ رہے ہیں یہ کمال صرف ہم پاکستانی کر سکتے ہیں، کہتے ہوئے اس نمک ذات کا لہجہ کڑوا ہو جاتا تھا۔ اس ازدہے جیسی سرنگ کے پیٹ میں چلتے چلتے کبھی وہ نمکین چٹانوں کا تراشا ہوا مینار پاکستان دکھاتا، کبھی کوئی مسجد تو کبھی کوئی برف جیسا گلیشیئر، اور ہم جگہ جگہ رک کر اندھیرے میں چمکتے ہوئے ان فن پاروں کی تصویریں لینے کی کوشش کرتے اور آگے بڑھ جاتے۔ جناب، اس جھیل تک پہنچنے کے لیے آپ کو اس تنگ پل سے گزرنا ہوگا، اور روایت یہ ہے کہ جو بھی اس پل سے گزر جائے گا وہ جنتی ہوگا۔ یہ کہہ کر ہمارا گائیڈ پل کے دوسری جانب جا کھڑا ہوا، ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے پل پار کر کے جنت کا ٹوکن لینے کے لیے لائن میں لگ گئے۔ اور دوسری خاص بات یہ ہے کہ پل کے دائیں طرف کی دیوار نمکین جبکہ بائیں طرف کی دیوار میٹھی ہے، آپ چاہیں تو اسے چاٹ کر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہمیں دیکھنے لگا۔ مجھ سمیت ایک دو نے آگے بڑھ کر آزمائشاً وہ دیواریں چاٹیں اور اسبات میں سر ہلاتے ہوئے ابھی منہ میں میٹھا ذائقہ ڈھونڈ ہی رہے تھے کہ موصوف پھر گویا ہوئے، جناب جنت دوزخ کا معاملہ تو خدا بہتر جانتا ہے، مگر نمک ہمیشہ نمکین ہوتا ہے، کبھی میٹھا نہیں ہوتا، اور یہ چمکتی ہوئی دیوار آپ ہی کی طرح کے آئے ہوئے لوگوں نے چاٹ چاٹ کر صاف اور چکنی کی ہیں۔ وہ ہمارے کھسیانے چہروں پر فاتحانہ مسکراہٹ پھینکتا ہوا اس نمکین غار کے اندر بنی جھیل کے کنارے پہنچ کر رکا اور سامنے دیوار پر ٹارچ کی روشنی پھینکتے ہوئے ایک شبی دکھا کر بولا، خواتین و حضرات وہ دیکھیں، سامنے چٹان میں آپ کو شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال کی تصویر نظر آ رہی ہے، اور کیا اس کے اوپر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لکھا ہوا نظر آ رہا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا اللہ تیری قدرت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہتے ہوئے ہمارے بزرگوں نے ان ایبسٹریکٹ شبیہات کو دور سے دیکھتے ہوئے ہوا میں جھومنا شروع کر دیا۔ جبکہ دھوکہ کھائے ہوئے یار لوگ اب اس شخص کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے، گویا اب تم ہمیں مزید مامو نہیں بنا سکتے۔ اس کان میں ہماری طرح کے اور لوگ بھی آ جا رہے تھے، کان میں چلتی ہوئی ہوا میں بھی نمک تھا جو اب ہمارے ناک اور حلق میں خشکی اور کھجلی پیدا کر رہا تھا، رخصت کرتے ہوئے اس گائیڈ نے بتایا کہ ویسے تو وہ اس کان میں اسسٹنٹ سپروائزر بھی ہے، مگر گزر بسر کے لیے وہ اور اس جیسے دیگر ملازمین پارٹ ٹائم گائیڈ کا کام بھی کرتے ہیں۔ 100 روپے کے ایک نوٹ نے اس کے ہونٹوں پر تشکر کی مسکراہٹ پھیلا دی تھی۔
کراچی سے کیلاش تک کے سفر کی کہانی کا اگلا حصہ آپ سن سکیں گے کل کے سیربین میں۔ پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں گزشتہ 6 برس سے دہشت گردی اور شدت پسندی کی وجہ سے بند تقریباً 150 کارخانوں کو پھر سے کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ان میں فولاد، پلاسٹک، گھی اور سگریٹ کی صنعتیں شامل ہیں۔ اس خبر کی مزید تفصیل آپ bbcurdu.com پر پڑھ سکتے ہیں۔ سیربین ابھی جاری ہے۔
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی سی آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے۔ تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، بالکل اس کے اندر آ جائیں گے، زیرو ٹالرنس ہے۔
تو پھر کیا ہوتا ہے؟ گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
اور ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں، وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن اس کی ہوتی ہے، جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
اور سیربین میں اب بالی ووڈ کی سرگرمیوں کے بارے میں ہفتہ وار فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
ٹی وی سے
منی تو بول نہیں سکتی؟ اچھا ایک کام کرتے ہیں کہ شہروں کے نام لیتے ہیں، اور اگر تیرا گھر وہاں پر ہوا تو ہاتھ اٹھا لینا۔ میرٹھ، فرید آباد، گوالیئر، جھانسی، پٹیالہ، امرتسر، جودھپور، جے پور، شری نگر۔
پوری دنیا میں دھوم مچانے والی فلم بجرنگی بھائی جان ہر گزرتے دن کے ساتھ دھڑا دھڑ پرانے ریکارڈ توڑتی جا رہی ہے۔
چلے ہٹے، آپ بنا پاسپورٹ کے کچھ نہیں ہو سکتا۔
ارے کیسے نہیں ہو سکتا کچھ، ہم کہہ رہے ہیں پاکستانی، گھر بھیجیے اسے۔
اب چاہے وہ عامر کی پی کے ہو یا پھر شاہ رخ کی ہیپی نیو ایئر، اور تو اور خود سلمان کی اپنی کئی پرانی فلموں کے ریکارڈ بھی ٹوٹ چکے ہیں۔ ہر طرف بجرنگی بھائی جان ہی چھائے ہوئے ہیں بھائی۔
لوگ اتنے بڑے بجرنگ بلی کے بھکت ہیں کہ اس کو لوگ پیار سے بجرنگی کہتے ہیں۔ جب پاکستان جب چلا جاتا تو وہاں پر اس کو نام دیا تھا بجرنگی بھائی جان۔
چل بیٹا سیلفی لے لے رے۔
سنیے گا کہ بجرنگی یعنی سلمان خان کیا کہتے ہیں اپنی فلموں کی کامیابی کے بارے میں، اور ان کی کو سٹار ہرشالی مہتا کی ممی کیا کہتی ہے سلمان کے بارے میں، اور تب وہ کیوں نہیں کرتی گلیمرس رول۔ اور ہاں، آج بات کریں گے نصیر الدین شاہ کی۔
سجدے میں نہیں گئے تو شکوا بھی نہیں کیا۔
یہ ہے بالی ووڈ راؤنڈ اپ، اور میں ہوں آپ کی اپنی نصرت جہاں۔ بالی ووڈ گوسپ سے پہلے کیوں نہ بات کی جائے اس فلم کی جو کئی فلم فیسٹیولز کے چکر لگانے کے بعد اب بھارت میں ریلیز ہو چکی ہے۔
بٹ نہ پایا میٹھا پانی اور چور کی دوری رے۔
2015 کے کانز فلم فیسٹیول میں ایوارڈ جیتنے والی فلم مسان نیرج کھیوان نے ڈائریکٹ کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فلم لیگ سے ذرا ہٹ کر ہے۔
تو کسی ریل سی گزرتی ہے، تو کسی ریل سی گزرتی ہے، میں کسی پل سا تھر تھراتا ہوں۔
देखते हैं हमारे फिल्म क्रिटिक अर्णब बैनर्जी इस बारे में क्या कहते हैं। जी अर्णब,
मसान एक बहुत अनयूजुअल स्टोरी है। शमशान घाट या क्रिमेटोरियम या क्रिमेशन ग्राउंड से जुड़े हुए कुछ लोग हैं, उनकी कहानी है, लेकिन वो कहानी किसी की भी हो सकती है। तो मसान उन लोगों की कहानी है, और ऐसा नहीं है कि रोज अगर वो मुर्दे देखते हैं तो उनके लिए ये बहुत कैजुअल सी चीज है। और उसके साथ ही एक मेटाफर है गंगा के रूप में, जो गंगा बनारस में भी है और प्रयाग में जाके कल्मिनेट होती है। इस फिल्म में एक लड़का है, इसमें एक विकी कौशिक नया लड़का है, बहुत अच्छी एक्टिंग करी है उसने। वो सिविल इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन उसके पिताजी और बड़े भाई मुर्दे जलाते हैं रोज, तो उसको भी यही करना पड़ता है। मसान जैसी फिल्में बहुत कम आती हैं, और मुझे लगता है ऐसी फिल्मों को जरूर बढ़ावा देना चाहिए, खास तौर से ऐसे लोग जो जिनका रोज का काम है मुर्दे जलाना। मैं मसान को 5 में से 4 दूंगा।
यूँ तो हर हफ्ते ही फिल्में रिलीज होती हैं। कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बहुत चलती हैं, लेकिन लोगों को समझ नहीं आता कि फिल्म चल क्यों रही है। और कुछ फिल्में बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर मुंह के बल गिरती हैं, तब भी समझ नहीं आता कि भाई आखिर हुआ क्या है, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बैठ क्यों गई।
हाले दिल को सुकून चाहिए, पूरी एक आरज़ू चाहिए।
जहाँ तक पिछले हफ्ते की फिल्म बजरंगी भाईजान का ताल्लुक है, तो इस फिल्म की तारीफ भी हुई और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी जबरदस्त कामयाब हो रही है। लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर और हीरो यानी सलमान खान फिल्म की कामयाबी के बारे में कुछ और ही कहते हैं।
पिक्चर चले और अप्रिशिएट नहीं हो, इट इज नॉट ओके, क्या आपका काम। लेकिन अगर पिक्चर खुदा खासा नहीं चले और अप्रिसिएशन ज्यादा हो पिक्चर की, आई वुड प्रेफर दैट। इफ अ फिल्म डू रियली वेल बट नोबडी अप्रिशिएट नहीं, पता नहीं कैसे चल रही पिक्चर, ऐसा है नहीं कि चल रही पिक्चर, जो कोई पिक्चर है नहीं बड़ी पिक्चर स्केल, एक बार जाके देख लेते हैं। तो आई वुड रादर हैव अ फिल्म व्हिच इज नॉट गोइंग वेल बट इट्स रियली रियली अप्रिशिएटेड।
सलमान साहब, आपकी फिल्म ना सिर्फ चल रही है बल्कि अप्रिशिएट भी हो रही है।
आई लव यू ऑल।
यूँ तो सलमान खान की हर फिल्म सलमान की होती है, लेकिन बजरंगी भाईजान में एक ऐसा किरदार भी है जिसने सलमान को जमकर टक्कर दी है, और वो है नन्ही हर्षाली मल्होत्रा, जिन्होंने कुछ ना बोलकर भी धमाल मचा दिया। हर्षाली की मम्मी कहती हैं कि खुद सलमान ने हर्षाली और उनकी बहुत मदद की है।
उनका बहुत सपोर्ट रहा, खासकर सलमान का तो बहुत सपोर्ट रहा, बिकॉज एक्शन में ये डर जाती थी, तो वो मुझसे बैठ के बात करते थे कि क्यों डर जाती है। मुझे नहीं पता, बिकॉज जनरली हम कभी मूवीज भी देखने जाते थे तो वो मुझसे पूछती थी एक्शन मूवी ये नहीं है, एक्शन होती थी तो ये मना कर देती थी। बट दे सपोर्टेड मी अलॉट कि उसको उस एक्टर से जो भी हाई पिच में बोल रहे हैं या सामने एक्शन कर रहे हैं, जैसे वो बॉर्डर वाला डेजर्ट वाला सीन था, दे वर ऑल होल्डिंग गन्स एंड ऑल, तो ये डर गई उस टाइम। अब बच्चे को नहीं पता ना इट्स अ फेक और व्हाट।
मम्मी जी, हर्षाली को कुछ पता हो ना हो, लेकिन इस नन्ही अदाकारा को एक्टिंग का खूब मालूम है।
छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे।
अदाकारी से एक खूबसूरत और टैलेंटेड अदाकारा की याद आती है, और वो है तब्बू।
साथिया बिन तेरे दिल माने ना, क्या कहूँ क्या करूँ कुछ जाने ना।
जो बॉलीवुड में ऑफबीट रोल करने वाली हीरोइन समझी जाती हैं, और इस तरह के किरदारों में अपनी अदाकारी का लोहा भी मनवा चुकी हैं।
राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिसे डरते थे वही बात हो गई।
तो तब्बू, क्या ग्लैमरस रोल करने का दिल नहीं करता आपका? लगता है बड़े मोहतात अंदाज में इंतखाब करती है फिल्मों का।
एक्चुअली वो जानबूझ के ऐसे सोच के नहीं चुना, जो आया सामने और जिससे एक्साइटमेंट हुई और जो ऐसा लगा कि बहुत अच्छा लगेगा ये रोल करके, मेरे टाइप का रोल है और मुझे मतलब आसानी होगी ये रोल करके, तो वैसे कर लिया। ग्लैमर का जहाँ तक सवाल है, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी लड़की है जिसको ग्लैमर एक्साइट नहीं करता हो। मैंने भी किया, बहुत किया, और सबको एंजॉय किया, सभी खसम के रोल्स किए।
ना बोलूं मैं तो कलेजा फूंके, ना बोलूं मैं तो कलेजा फूंके, जो बोल दूं तो जबां चले है।
ये है पैरेलल सिनेमा के बादशाह कहे जाने वाले नसीरुद्दीन शाह, जिनका बॉलीवुड में अपना एक खास मुकाम है। अपनी अदाकारी और मखसूस अंदाज के लिए मशहूर नसीरुद्दीन शाह ने कई नेशनल और फिल्म फेयर अवार्ड के साथ साथ पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे एजाज हासिल किए हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी इलाके में पैदा होने वाले नसीरुद्दीन शाह की फिल्मों की फहरिस्त खासी लंबी है, जिनमें निशान, आक्रोश, स्पर्श, मिर्च मसाला, मंडी, मोहन जोशी हाजिर हो और कथा जैसी फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों को क्रिटिक्स ने तो सराहा ही, साथ ही कई अवार्ड भी मिले। तो नसीर, अपनी फिल्मों का इंतखाब कैसे करते हैं आप?
जो मेरा दिल कहता है मैं करता हूँ, अगर जी चाहता है उस प्रोजेक्ट को करने का तो मैं करता हूँ, और अगर दिल नहीं चाहता तो मैं नहीं करता हूँ, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। मैं अपने काम में आनंद लेना चाहता हूँ, अपने काम को मैं मेहनत से करता हूँ, लगन से करता हूँ, और उसका आनंद भी मैं लेना चाहता हूँ। और जब भी मैंने देखा है कि जब भी किसी फिल्म को करने में मजा नहीं आया है, वो फिल्म भी अच्छी नहीं बनी या उसमें परफॉर्मेंस अच्छा नहीं
है। कदर भी ना इतरा के चलिए हुजूर, कदर भी ना इतरा के चलिए।
1980 के दहाई में नसीर मेन स्ट्रीम सिनेमा, ये यूँ कहा जाए कि कमर्शियल सिनेमा में फिल्म हम पांच से एक्टिव हुए, लेकिन उनकी पहली कमर्शियल हिट फिल्म 1986 में कर्मा रही। इसके बाद 1987 में इजाजत, 1988 में जलवा, 89 में त्रिदेव और 92 में विश्वात्मा बहुत कामयाब रही।
आपसे धरती फटी, अधर्म से आसमान, अत्याचार से कांपी इंसानियत, राज कर रहे हैवान, जिनकी होगी ताकत अपूर्व, जिनका होगा निशाना अभेद, जो करेंगे इनका सर्वनाश वो कहलाएंगे त्रिदेव, 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 त्रिदेव।
नसीर ने अलग अलग फिल्मों में मुख्तलिफ किरदार निभाए और मुख्तलिफ डायरेक्टर्स के साथ काम किया, लेकिन उनके ख्याल में आज कौन से हिदायतकार काबिल सताइश हैं?
अनुराग कश्यप मुझे इस मुल्क भर में सबसे दिलचस्प फिल्म मेकर लगते हैं। मुझे उनकी सारी फिल्में बहुत पसंद आई हैं। हर एक जो थी वो एक ही क्वालिटी की नहीं थी, लेकिन आई थिंक ही इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग फिल्म मेकर। उसके अलावा उमेश कुलकर्णी नाम के एक हैं जो पूना में रहते हैं, मराठी की फिल्म, जिन्होंने वड़ू नाम की एक फिल्म बनाई थी मराठी में। मुझे लगता है इन दोनों को और नीरज पांडे, मेरे ख्याल से ये तीन नाम जो हैं ये आपको अगले कुछ वर्षों में और ज्यादा सुनने को मिलेंगे इस फिल्म में।
नसीर विलन के रोल में भी खासे कामयाब रहे, जिसकी एक कामयाब मिसाल फिल्म मोहरा थी।
एक अंधा आदमी इतनी फुर्ती से अपना बचाव नहीं कर सकता चिंदाल साहब। तो तुम अंधे नहीं हो, सब कुछ देख सकते हो तुम।
हाँ बिल्कुल अच्छी तरह, क्योंकि मुझे अपने दुश्मन टाइसन और जिब्रान को खत्म करने के लिए एक हथियार की जरूरत थी। जिस दिन रोमा ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया, मैंने उसी वक्त तुम्हें अपना मोहरा बनाने का फैसला कर लिया।
नसीरुद्दीन शाह अब थिएटर में सरगर्म है, खुद अपने ग्रुप के साथ वो भारत के मुख्तलिफ इलाकों में परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, तो क्या डायरेक्शन करने का कोई इरादा है आपका?
फिलहाल नहीं, मैं थिएटर में ही काम कर रहा हूँ। इस साल मेरा जी चाह रहा है कि मैं सिर्फ थिएटर करूँ, कुछ नए नाटक मैं इस साल मंचित करना चाहता हूँ, और एक्टिंग करने को भी जी नहीं चाह रहा। सच्ची बात, डायरेक्शन तो बहुत दूर, जो बड़े इतने मेहनत की काम।
होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है।
नसीर साहब कोशिश तो करें, शायद आपकी अदाकारी के साथ साथ आपकी डायरेक्शन के जौहर भी देखने को मिले। तो ये था आज का बॉलीवुड राउंड अप, कैसा लगा आपको लिखिएगा जरूर। अब मुझे दें इजाजत और रखें अपना ख्याल, खुदा हाफिज।
आज का सैरबीन अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। प्रोग्राम के एडिटर थे जाफर रिजवी और प्रोड्यूसर अथर काजमी। लंदन स्टूडियो के मैनेजर के फरायज रॉबिन श्रूडर ने अंजाम दिए। इस्लामाबाद से प्रोडक्शन में हमारा साथ दिया आमिर सिद्दीक ने। उमर आफरीदी और सैरबीन की टीम की तरफ से खुदा हाफिज, मगर खबरों के खुलासे के साथ मासूमा मलिक।
پاکستان کے شمالی علاقے چترال میں گزشتہ شب آنے والے سیلاب سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے. اطلاعات ہیں کہ کم از کم 20 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور کئی ابھی لاپتہ ہیں. پاکستان فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کا کہنا ہے کہ وہ پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے سے متعلق مخالفین کے عزائم سے مکمل آگاہ ہیں. افغانستان میں حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے مختلف حصوں میں طالبان اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں جن میں قریباً 200 شدت پسند اور سیکیورٹی فورسز کے 13 اہلکار ہلاک ہوئے ہیں. سعودی عرب کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق سعودی عرب نے یمن میں 5 روزہ فائر بندی کا اعلان کیا ہے جس پر آج رات سے عمل درآمد شروع ہوگا. ترکی نے شام میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے ٹھکانوں پر حملے تیز کر دیے ہیں اور شمالی عراق میں کرد علیحدگی پسندوں کے ٹھکانوں پر بھی مزید بمباری کی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.